بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہانت کی ہانت کا باب شروع ہوا اور اس کے اسباب میں سے کچھ اسباب بتلائے گئے تھے. اس میں سے ایک بات یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ملائکہ کو دیے جاتے ہیں جب وہ مذاکرہ کرتے ہیں, اس وقت جن شیاطین سن کر کے نیچے والے کو اطلاع دے دیتے ہیں. ایک شکل کہانت کی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ آئندہ ہونے والے کسی کام کو اس کے مقدمات کے ذریعے سے اندازہ لگا کر معلوم کر لیتے ہیں. کچھ ظاہری اسباب کی روشنی میں آئندہ ہونے والی چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں, بعض بات, بعض حال اور بعض کام کے ذریعے سے آئندہ ہونے والے حال کا اندازہ لگا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو عراب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہانت کی ایک قریب کی قسم ہے. جیسے ایک طالب علم جمعرات کو ایک دم تیار آپ کو نظر آوے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گھر تشریف لے جا رہے ہیں. اب آپ اس کو کہیں گے کہ آپ گھر جا رہے ہیں, تو کہے گا تجھے کس نے کہا میں گھر جا رہا ہوں, میں تو چھپ کے جانے والا تھا, تجھے کس نے کہہ دیا. تو ان کے حالات سے, مقدمات سے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے. اسی طریقے سے کسی جگہ کے اوپر شاندار شامیانہ بنا ہوا ہے تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں شاندار شادی ہونے والی ہے. یہ ہیں مقدمات اور کچھ ظاہری اسباب کے ذریعے سے آئندہ ہونے والی کچھ چیزوں کی معلومات انسان کو ہو جائے. ایسے لوگوں کو عراف کہتے ہیں اور یہ بھی کہانت کے قریب کی ایک قسم کہی جاتی ہے. لیکن جو آدمی صرف مقدمات, اسباب ظاہری, کوئی ایسی بات, کوئی ایسے حال کے ذریعے آئندہ ہونے والی چیز کا اندازہ لگاوے اور اس کے بارے میں یہ کہوے کہ بھئی میرا اندازہ ایسا ہے, تو یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. لیکن ان اسباب اور مقدمات کے ذریعے سمجھ میں آنے والی چیز کو یقین کا درجہ دینا یہ غلط ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہانت کی کہ بعض لوگ چور کون ہے, چوری کرنے والا کون ہے, گم شدہ چیز کہاں ملے گی, کیسے ملے گی, اس طرح کی چیزیں جو لوگ بتلانے کی بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی ہم کچھ قرائن آپ کو بتلاتے ہیں, کچھ اندازہ دیتے ہیں, تو وہاں تک تو صحیح ہے. لیکن اس کے اندر بھی اس کو یقینی اور حتمی سمجھنا, یہ چیز جو ہے کہانت کا ایک حصے میں شامل ہو جائے گی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی چیز جو گم ہو گئی ہے وہ یقیناً فلاں نے لی ہے, فلاں نے چوری کی ہے. اب اگر اس نے دیکھا تھا تو الگ بات ہے, لیکن اگر وہ کوئی جو ہے عدد سے, نام سے کچھ کھول کر, لکھ کر, یا یہ کہ کوئی عملیات کے ذریعے سے بتلاوے اور اس کو یقینی سمجھے, کہانت کے اسباب میں سے ایک چیز وہ بھی ہو جائے گی. پہلے بتلایا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر चोर पकड़ने का एक अमल लिखा है अलकौलुल जमील के अंदर। अब इतने बड़े हमारे ये हजरात हैं जिनका इल्म दियानत तकवा फकाहत सबके दरमियान मुसल्लम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिखा है कि इस अमल के जरिए से अगर कोई आदमी का चोर होना मालूम होवे तो ये करीना है, उसको यकीनी और हतमी न समझे, खारजी दूसरे कराइन और अलामात से भी ताकीक कर ले। जब इतने बड़े लोग ये लिख रहे हैं तो फिर आजकल के लोग अगर यूं यकीनी कहवे अपने अमलियात की बुनियाद पर तो ये कहानत का शौबा हो जाएगा, कहानत का एक हिस्सा हो जाएगा। हुक्म शरई सिलसिले में ये हैं कि जो लोग दीनी या दुनियावी उमूर के जिम्मेदार समझे जाते हैं, जैसे कि हाकिम, अमीर, गवर्नर या उलमा, मुस्लिहीन, वो इस तरह की हरकत करने वालों को रोके कि ये जो तुम कहानत लेकर के बैठे हो और अर्राफियत लेकर के बैठे हो, इससे बाज आ जाओ, ये गलत काम हो रहा है। और अगर न माने तो अमीर और काजी और अहले हुकूमत तो उनकी तादीब भी करे, यानी उनको कुछ तंबीह भी करे जरूरत के मौके के ऊपर। इसलिए कि जितने उलूम का ताल्लुक कहानत से हैं वो हराम है, इसीलिए उनकी आमदनी भी हराम हो जाएगी। कहानत से ताल्लुक रखने वाले उलूम हराम, तो उनसे ताल्लुक रखने वाली आमदनी भी हराम। बनी जहरा के अंदर एक काहिना औरत थी, उसने हजरत आमिना को देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा को, और कहने लगी या तो ये औरत नजीरा बनेगी या उसकी औलाद और बतन के अंदर कोई ऐसा बच्चा होगा जो नजीर होगा। और वाकिया हुआ ऐसा कि हजरत आमिना के ऊपर उसने जो कहानत करके जो बतलाया था वो सही निकला। तो उसमें होता ये है कि वो हजरत आमिना के पास उस जमाने में कुछ नूर भी जाहिर होता था, तो उससे उसने अंदाजा लगाया हो, या किसी जिन्नी ने जिसने मलाइका की बात सुनी हो उसने आकर के उसको बतलाया हो, उस बुनियाद के ऊपर वो कह रही हो। और ये वही काहिना थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार ख्वाजा अब्दुल्लाह के मुतालिक 100 ऊंट की कुरा की बात की थी। वो जो सीरत में मशहूर वाकिया है कि जमजम तो गायब हो गया था, जमजम का कुआं हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम के जमाने से जो चला आ रहा था, फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उसको दोबारा तलाश करने की कोशिश की, भाई जमजम का कुआं कहाँ गया, वो उसमें रेत और मिट्टी की वजह से बंद हो गया था। तो उस मौके के ऊपर जो है उन्होंने जो मन्नत वगैरह मानी थी कि अगर वो जमजम का कुआं मिल जाए तो मैं अपने बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी चढ़ाऊंगा, नजर चढ़ाऊंगा। तो इत्तिफाक की बात यह है कि हजरत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ही का नंबर था, उनको जबाह करने का दादा अब्दुल मुत्तलिब की नजर के मुताबिक। तो इसी काहिना ने मशवरा दिया था, आप ऐसा करो कि बच्चे को जबा करने के बजाय ऊंट का कोरा डालो। तो पहले दादा ख्वाजा अब्दुल्ला का नाम और 10 ऊंट, इस तरह कोरा डाला तो ख्वाजा अब्दुल्ला का ही नाम निकला जबा में। फिर दोबारा 20 ऊंट और कोरा डाला, फिर भी ख्वाजा अब्दुल्ला का नहीं, इस तरह 90 तक ख्वाजा अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर कोरा डाला 100 ऊंट और ख्वाजा अब्दुल्ला का, तो फिर जो है ऊंट का नाम निकला। तो फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी नजर ऐसे पूरी की कि 100 ऊंट जबाह किए थे वो जमजम के कुएं के मिल जाने के ऊपर, और ख्वाजा अब्दुल्ला की कुर्बानी नहीं हुई। तो ये तदबीर इसी काहिना ने बतलाई थी, ये शुराए हदीस लिखते हैं। बहरहाल ये इस तरह की कहानत का एक निजाम हुआ करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काहिनों की रूहानियत खबीस होती है اور ان کا خبیث ارواح سے تعلق ہوتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر بھی وہ کچھ کہانت کی باتیں کیا کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامات سماوی، علامات ارضی، علامات شخصی. آسمان میں بعض علامتیں، جو لوگ ستاروں کا علم رکھتے ہیں، اسٹرالوجی، کھگوڑ شاستر، وہ لوگ ستاروں کی نقل و حرکت وغیرہ کے اوپر جن کی نظر ہوتی ہے، ان علامتوں کی روشنی میں، پھر زمین کی علامتوں کی روشنی میں، پھر جو ہے شخصی علامتوں کی روشنی میں، بعض لوگ اس طرح کے مستقبل کی کچھ باتیں کہہ دیا کرتے ہیں. جیسے آپ کو بتلایا تھا پیچھے کتاب الفتن کے اندر، کہ حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس موقع کے اوپر جو رومی بادشاہ نے پہلے کہا تھا کہ آج رات میں نے ستاروں کی کچھ گردش سے اندازہ لگایا کہ ختنہ والی قوم کے اندر نبی پیدا ہو چکے، پھر اس نے تحقیق کروائی تھی، پوری تفصیلی روایت پیچھے گزر چکی. تو وہ بڑا علم کہانت کا ماہر تھا، نجوم کا ماہر تھا وہ، اس لیے اس رومی بادشاہ نے اندازہ لگا کر کے کہا تھا کہ آج ختنہ کرنے والی قوم یعنی عربوں کے اندر آخری نبی کی ولادت ہوئی، اور پھر اس نے حضور کی تحقیق کرنا شروع کی تھی. اسی طریقے سے بعض مرتبہ زمینی علامات کے ذریعے سے بھی لوگ معلوم کر لیتے ہیں، جیسے کہ بارش کی موسم سے پہلے یہ ایک پرندہ ہے ٹٹوری، تو اس کے انڈے کو دیکھ کر کے بعض لوگ جو ہے مستقبل کہتے ہیں کہ اس سال کتنی بارش ہوگی، کب ہوگی، اور باقاعدہ اخباروں میں آتا ہے کہ ٹٹوری نے چار انڈے رکھے، دو سیدھے ہیں، دو الٹے ہیں، تین سیدھے ہیں، ایک الٹا ہے، اور اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال کتنی بارش ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، موسم بارہ کیسا جائے گا. یہ علامات ارضی ہوئے. اور بعض مرتبہ علامات شخصیہ کے ذریعے سے بھی لوگ کچھ باتیں بتلا دیتے ہیں، جیسے کہ بھائی چہرہ دیکھ کے کہے کہ بھائی حذیفہ بہت فارم میں دکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے، چوکس فارم میں ہے. یہ علامات شخصی ہو گئی. جی،
معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نسمعها بالجاهلية كنا نأتي الكهانة قال فلا تأتوا الكهانة قال قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدهم في نفسه فلا يزلنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قتل قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق قطه فذاك رواه
خطه
فمن وافق قطه فذاك رواه مسلم رحمه الله.
حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کچھ کام ایسے تھے جو ہم جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے، یعنی ایمان لانے سے پہلے ہم کچھ کام گندے قسم کے کیا کرتے تھے. اب وہ کام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد ان کاموں کی حیثیت کیا، حقیقت کیا. پہلا کام، ہم کاہنوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے، کہانت کرنے والوں کے پاس، جیوتشی کرنے والوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور ان کو سب پوچھ پوچھ کے اپنے کام کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کاہنوں کے پاس مت جانا، آئندہ آپ کاہنوں کے پاس مت جانا، حضور نے منع فرما دیا ہے کاہنوں کے پاس جانے سے. اب دوسرا سوال انہوں نے کیا، قلنا نتطیر، ہم بدشگونی لیا کرتے تھے، ہم بدشگونی بھی لیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسی چیز ہیں کہ دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے، یجدہ احدکم فی نفسہ، دل میں اس طریقے کے خیالات آتے ہیں کہ یہ کان تو کچھ برا لگ رہا ہے، اس میں نحوست لگ رہی ہے، یہ کام کرنے جیسا لگ نہیں رہا ہے، ایسی بات دل کے اندر معلوم آتی ہے، فلا یسدنکم، ایسے کام تم کو تمہارے ارادے سے نہ روکے، یعنی جو اچھا کام کرنے کا تم نے ارادہ کیا ہے اس کام سے ایسا خیال نہ روکے، یعنی تمہارے دل کے اندر نحوست کا وسوسہ آیا تو پھر بھی تم اس کام کو چھوڑو مت بلکہ کر ڈالو، نحوست کی طرف دھیان مت دو، توجہ مت دو. دوسرا مطلب، اگر کسی چیز کے بارے میں اعتقاد باطل آوے تو اعتقاد حق سے مت رکو، یعنی اعتقاد باطل کو ہٹاؤ اور اعتقاد حق ہی کی طرف تم دھیان اور توجہ دو. تیسری چیز، اگر تمہارے دل کے اندر کسی شرعی معاملے کے بارے کے اندر کوئی غلط سوچ آوے تو اس کی طرف دھیان مت دو بلکہ شرعی امر پر عمل کر لو. دونوں کا علاج ہو گیا، کہانت کے لیے بھی منع کر دیا، نحوست کا خیال آئے اس کے لیے بھی حضور نے منع کر دیا. اب تیسری بات، ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خط کھینچ کر کے مستقبل معلوم کرتے ہیں، یا خطون، لکیریں بناتے ہیں لکیریں، اور اس کے ذریعے سے مستقبل اور غیب کی باتیں، اسرار، راز ہائیں سربستہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی خط کھینچ کر کے غیبی چیزیں معلوم کرتے تھے. نبیوں میں سے ایک نبی خط کھینچ کر کے غیبی چیز معلوم کرتے تھے. اب کون سے نبی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام. گویا اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ فن عطا فرمایا تھا، ان کو جو یہ خط کھینچ کر علم رمل دیا گیا تھا، یہ وحی کی روشنی میں یہ ان کو پاس علم تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی روشنی میں یہ ہر کام کرتے ہیں. تو کہا نبیوں میں سے ایک نبی خط کھینچا کرتے تھے وحی کے ذریعے یا علم لدنی کے ذریعے سے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ خط کھینچ کر کے باتیں معلوم کرنے کا. فمن وافق خطہ فذاک، اب اگر کسی آدمی کا خط کا وہ علم اس نبی کے موافق ہوئے تو ٹھیک ہے. اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی علم رمل اور وہ خط کھینچ کر کے غیبی بات نکالنا چاہے اور وہ اس کے پاس فن ہے لکیریں بنا کر کے معلوم کرنے کا نبی کے خط کے مطابق تو ٹھیک ہے، اور اگر نبی کے خط کے خلاف ہے تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. یعنی اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی یہ لکیر کا علم جانتا ہے کہ لکیروں کی صورتیں کیسی بنانے کی، ہیئتیں کیسی بنانے کی، کیسے نہج پر لکیریں بنانے کی، کس طریق سے یہ لکیریں بنانے کی، وہ بھی نہیں نبی والے نہج پر ہے تو اجازت ہے، اور اگر نبی والا نہج نہیں ہے تو پھر اس طرح خط کھینچ کر کے باتیں معلوم کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکیمانہ جواب دیا کہ اس نبی کی توہین بھی نہ ہوئے اور بات کا دو ٹوک جواب ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس نبی کو تو بطور معجزہ دیا گیا تھا علم لدنی وحی کے ذریعے سے، اب اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی اس نبی جیسا خط جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور کوئی ذریعہ کسی کے پاس ہے نہیں کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ میں یہ جو خط وط کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس نبی کے موافق ہے کہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ کسی کے پاس اس زمانے میں نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ غلط ہے، ایسے کام کے اندر نہ پڑے، نتیجہ یہ نکل گیا. اس لیے کہ اب وہ خط نبی کے خط جیسا ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لئے کہ آسمانی کتابوں میں تحریفات ہو گئی، انبیاء کے علوم میں تعریف ہو گئی، بعد کے لوگوں نے اس کو ہو بہو محفوظ نہیں رکھا، لہذا اس دور کے خط ہے وہ اس نبی کے خط کے مطابق ہے، کیسے ہم کہہ سکیں گے؟ کوئی علم نقلی تو ہے نہیں، اس لیے جو ہے ایسے فن سے بچنا ہی اولا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں ابھی اس فن کو جاننے والے دنیا میں، علم رمل کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، سلیٹ پر بورڈ پر نیچے لکیریں بنائیں گے، پھر کاٹیں گے، اور پھر کاٹ کر کے جانے والے کو بتائیں گے تم کو یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس طریقے سے۔ تو اس کے لیے حضور نے یہ اصول ارشاد فرمایا۔ جی،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البركان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها
يخطفها الجني فيقرها
في أذن بنيه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. متفق عليه۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کاہنوں کے بارے میں۔ سوال کا خلاصہ کیا کہ کاہنوں کی باتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کی باتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے سوال کا منشا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا انہم، ہم کا مرجع کاہن لوگ کسی صحیح قابل اعتماد چیز پر نہیں ہے۔ انہم لیسو بشئین، کاہن لوگ کسی صحیح قابل اعتماد بات پر نہیں ہے، یعنی ان کی بات بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ دیکھو کاہنوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات شیاطین ملائکہ کی جو بات چوری سے سن کر کے لاتے ہیں اور لا کر کے اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، تو بعض مرتبہ اس کے جیسا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہن بہت تیز ترار ہوتے ہیں، وہ اپنی تیز ذہنی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کل ایسا ہوگا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا نا، میں کاہن ہوں، یہ ڈبا ہے پیسے ڈالو اس میں۔ اسی طریقے سے شریر نفس کے لوگ جن کی طبیعتوں کے اندر ناری مادہ ہوتا ہے وہ شیطانوں سے مناسبت رکھتے ہیں، چونکہ شیطان بھی شریر النفس اور ناری نفس، تو جن انسانوں کی تباہی کے اندر شرارت اور ناری مادے کا غلبہ ہوتا ہے وہ لوگ شیطانوں سے بڑی مناسبت رکھتے ہیں، لہذا شیاطین جو ہے ان کو اس طرح کی باتیں القا کرتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ ہوگا کل یہ ہوگا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو یہ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ شیاطین کے جو دوست انسان میں سے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ اس طرح کی باتیں بتلا دیتے اور وہ کہیں سے سن کر کے چوری سے لے آتے، لہذا ان کی باتیں کوئی قابل اعتماد قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ تو کاہنوں کی بات ماننے سے ہم کو منع کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، وہ لوگ بعض مرتبہ جو باتیں کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ صحیح سچی نکلتی ہے۔ حضور ایک طرف تو آپ کہہ رہے کہ کاہنوں کی بات قابل اعتماد نہیں، صحیح نہیں، بھروسہ پاتر نہیں ہے، اور بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں نے ایک بات کہی اور وہ بات صحیح ثابت ہو گئی، صحیح نکل آئی، کیسے, آپ تو منع کر رہے ہیں اور بات صحیح نکلتی ہے ان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت سمجھائی کہ یہ جو بات صحیح نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, تلکل کلمت من الحق, وہ صحیح سچی بات ہوتی ہے جس کو جنات اچک لیتا ہے, یعنی وہی ملائکہ جو آسمان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, مذاکرہ کرتے ہیں, وہ بات وہ جنات شیطان جا کر کے سن کے اچک لیتے ہیں. اور یہ چیز پہلے بہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت سے پہلے, پھر بعد میں اس پر بڑی سخت پابندیاں لگائی گئی نزول وحی کے احترام میں, حفاظت میں. فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ, پھر وہ جنات لا کر کے وہ بات ڈالتا ہے اپنے دوست کے کان میں, یعنی وہ جنات جو انسانوں میں سے اس کا دوست ہوتا ہے اس کے کان میں لا کر کے وہ بات ڈال دیتا ہے. کیسے بات ڈالتا ہے, قَرَّ الدَّجَاجَتِ, دیکھو یہ تشبیہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جنات شیطان اپنے دوست کاہن کے کان میں کیسے بات ڈالتا ہے, تو قَرَّ الدَّجَاجَتِ, ایک مرغ دوسرے مرغ کو دانا لینے کے لیے بلاوے, ایک مرغ دوسرے مرغ کو دانا لینے کے لیے بلاوے. ایک ترجمہ یہ, یعنی مرغی کی کڑ کڑ کی آواز, کر دجاجہ کا لگو لگو ہی مانا یہ, مرغی کی کڑ کڑ کی آواز, جو مرغیاں خاص انداز میں ایک آواز کہتی, وہ اعلان والی آواز نہیں, جو مرغا اذان دیتا ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں مراد ہے آپ دیکھنا جو مرغیاں پالتے ان کو ان آواز کا اندازہ ہوگا کہ وہ خاص خاص وقت کے اوپر کڑ 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 کی جو ہے ایک خاص طرح کی آواز نکالتی ہے. تو اس کڑ کڑ کی جو آواز مرغوں کی نکلتی ہے اس میں ایک مقصد تو ہوتا ہے کہ بھئی یہاں دانے ہیں وہ دوسرے ساتھیوں کو بلاتے ہیں یہاں آ جاؤ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرغی اپنے بچوں کو بلانے کے لیے اس طرح کی آواز کرتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرغا مرغی کے اندر منی ڈالتا ہے, قرت دجا جا, تو وہ اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا ہے کہ بھائی مرغا مرغی سے جفتی کر رہا ہے, تو اس وقت کے اوپر اس نے کس طرح منی ڈالی کسی کو نظر نہیں آئے گا. اس طریقے سے وہ جنات اپنے دوست کے کان میں چپکی سے بات ڈال کے چلا جاتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آوے, کسی کو نظر نہ پڑے اس طریقے سے. اور بعض روایت کے اندر قرل قارورا کا لفظ بھی آیا ہے, قارورا کے معنی شیشی کانچ کی بوتل کانچ کی, یہ لفظ بھی آیا ہے. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ کانچ کی شیشی سے پانی کی گرنے کی آواز کی طرح, کانچ کی بوتل میں سے پانی کے گرنے کی آواز کی طرح, یا یہ کہ کسی چیز کے اوپر کانچ کی بوتل ہو صاف ستھری چیز پر, جیسے کہ یہ ٹائلز ہے اس پر کانچ کی بوتل چلے تو کیسی ایک خاص طرح کی آواز ہوتی ہے, اس آواز کے انداز کے اندر وہ جن اپنے دوست کے کان کے اندر بات ڈال کر کے چلا جاتا ہے, یعنی چپکے چپکے خفیہ خفیہ کسی کو پتہ نہ چلے اس طریقے سے. اب وہ ولی کاہن کیا کرے گا, اس کے اندر جو ہے اچھی طرح مرچ مسالہ ملائے گا. دیکھو عامتاً کیا ہوتا ہے, اصل زیادہ ہوتا ہے اور مرچ مسالہ کم ہوا کرتا ہے, لیکن یہ کاہن لوگ جو مرچ مسالہ ملا دیں اس میں اصل کم ہو جاتا ہے اور ملائی ہوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے. فَيَخْلِتُونَ فِيهَا, کاہن لوگ اس کے اندر سو سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں. وہ جنی نے ایک بات پہنچائی ملائکہ کا مذاکرہ سن کر کے, اس میں یہ سو سے زیادہ جھوٹ ملا کر لوگوں میں چلا دیتے ہیں. اب وہ دوڑ 110 باتیں چلی اس کی, اس میں سے ایک بات صحیح نکلتی ہے تو عقیدت اندھی جن کی ہوتی ہے وہ ایک بات کو دیکھیں گے اور 109 جھوٹی بات کو نہیں دیکھیں گے, اور اس کو کہیں گے کہ دیکھو نا اس کی بات صحیح نکلی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت سمجھائی. جی
وعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتستيق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم رواه البخاري رحمه الله.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے منقول ہے, فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ملائکہ بادلوں میں اتر کر کے آتے ہیں, انان کے معنی بادل ابر, تو کہا ملائکہ بادلوں کی طرف اتر کے آتے ہیں, کیوں اتر کر کے آتے ہیں؟ فتذکر الامر, ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں, قضی فی السماء, جو آسمانوں میں اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا, یعنی اللہ کے یہاں جس کام کے کرنے کا فیصلہ ہو چکا وہ کام ہمیں کرنا ہے ملائکہ کو, تو وہ کام ہم کس طریقے سے دنیا میں کریں گے اس کا وہ لوگ مذاکرہ کرتے ہیں, تجھے کیا سونپا گیا, تجھے کیا سونپا گیا, تیری ذمے میں کیا ہے, اس کا مذاکرہ ملائکہ بادلوں کے قریب بیٹھ کر کے کرتے ہیں. فتسترق الشیاطین, تو شیطان وہاں سے چپکے سے کچھ باتیں چوری کر لیتے ہیں, چوری کر کے کچھ بات سن لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس طریقے سے گپ شپ کسی کی بات سن لینا شیطانی طریقہ ہے, جیسے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے دروازے کے باہر کان لگا کے سنتے گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہے, کھڑکی کے باہر باہر کھڑے رہ کر کے بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے موبائل کو ہیک کر کے بات سننے کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ کسی کے واٹس ایپ کو ہیک کر ڈالتے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے ریکارڈنگ چھپ کر کے کرتے ہیں, جیسے کہ پین میں ریکارڈر ہو یا یہ کہ کوئی اور ریکارڈنگ سسٹم ہو, اور اس طریقے سے چھپ کر کے دوسروں کی بات کو سننے کی کوشش کرتے, یہ سب شیطانی شعبے. تو شیاطین چھپ کر کے چوری سے بات سن لیتے ہیں. فتسمعه فتحيه الى الكهان, اور پھر وہ بات کاہنوں کو لا کر کے پہنچا دیتے ہیں. شیطان نے وہ بات سنی, جنی نے وہ بات سنی, فرشتوں کی, اور لا کر کے دنیا میں جو ان کے دوست کاہن لوگ ہیں ان کو لا کر کے وہ بات سنا دیتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں. فیکذبون معہا, تو کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے. معلوم ہوا کہ کاہن کا جھوٹ میں ایکسپرٹ ہونا شرط اول ہے, تو ہی وہ کاہن بن سکتا ہے, ورنہ وہ کاہن بن سکتا نہیں ہے. چونکہ 100 سے زیادہ جھوٹ ہر ہر بات میں ملانا ہے, تو پھر وہ کیسے ہوگا, جبکہ کہانت میں ماہر فن ہوگا تو ہی تو یہ کام کر سکتا ہے, ورنہ وہ کام نہیں کر سکتا. تو کاہنوں کی بات میں غلبہ جھوٹ کا ہوتا ہے, اور جھوٹی باتوں سے استفادہ ممنوع, کہ ایسی باتوں کا نہ سنا جائے, نہ اس پر اعتبار کیا جائے, نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جی
وعن حفصة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم رحمه اللہ.
ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عراف کے پاس آئے گا, عراف کاہن نجومی جیوتش سب کا یہی حکم ہے, قدر مشترک ہے, اور اس کو کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ میرا مستقبل کیا ہے, کیا میرا بھوشیہ ہے, کیا ہوگا میرا اس معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 رات تک نماز قبول نہیں کریں گے, فرض نمازیں اس کی قبول نہیں ہوگی, بعض کہتے ہیں تہجد قبول نہیں ہوگی, گویا کہ 40 دن تک اس منحوس عمل کا اثر رہتا ہے. 40 دن تک اس منحوس کام کا اثر باقی رہتا ہے. جیسے آتا ہے نا بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے بلا وجہ ایک دن سبق چھوڑے تو 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے کا یہ بھی معاملہ ہے کہ آدمی جو ہے 40 دن تک اس کی نحوست کے اثرات باقی رہتے ہیں اس کے اندر, اور 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی تو دوسری عبادت بدرج اولا قبول نہیں ہوگی. شرع کہتے ہیں کہ عدم قبولیت کا مطلب ہے ثواب نہیں ملے گا, ورنہ فرض ادا کرنے میں وہ بری و ذمہ ہو جائے گا. چلو.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر سماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مدرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مدرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه.
یہ حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہم کو فجر کی نماز پڑھائی. وہاں خیموں میں مقیم تھے حدیبیہ کے لیے, چونکہ کئی دن تک مذاکرات ہوتے رہے تو عمرے کے لیے جانے والے سارے حضرات پڑاؤ ڈال کے تھے وہاں مقام حدیبیہ میں. تو حضور نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی. حال کیا تھا, رات میں بارش ہو چکی تھی. سما کا مطلب بارش. رات میں بارش ہو چکی تھی اور حضور نے صبح میں فجر پڑھائی بارشی ماحول میں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. معلوم ہوا کہ نماز کے بعد لوگوں کو موقع محل کے اعتبار سے کچھ باتیں پہنچا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کتنا بہترین طریقہ کہ بھئی کوئی خاص معاملہ ہوا ہے تو نماز کے بعد امام صاحب مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہہ دے کہ بھئی فلاں بات ہوئی ہے وہ شریعت کی روشنی میں غلط ہے, دین کے اعتبار سے یہ چیز غلط ہے, لوگوں کو ہدایت کر دے گئے. تو رات کو جو بارش ہوئی تھی تو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کے کھڑے ہو کر کے حضور نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی. اقبل علی الناس فقال, حضور نے فرمایا لوگوں کو خطاب کر کے, هل تدرون ماذا قال ربکم, تم جانتے ہو آج تمہارے رب نے کیا فرمایا. معلوم ہو کہ حضور پر وحی آ چکی تھی. صحابہ نے لوگوں نے آپس میں جو باتیں کی ہوگی ان میں سے جن سے جو غلط بات نکل گئی زبان سے اس کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کے یہاں سے وحی آ چکی تھی. اسی لیے کہ اس جماعت صحابہ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا عقائد میں, اعمال میں, عبادات میں, ہر چیز میں. اسی لیے ان سے جو غلطی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ اصلاح کریں گے, اور جو ہے اللہ نے حضور پر وحی بھیج دی تھی. اسی لیے حضور نے سوال کیا, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا بات فرمائی. صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. کتنا پیارا انداز صحابہ کا, اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. ہم ہوئے تو کہتے کہ میرا اندازہ ایسا ہے کہ یوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں, مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم اس طریقے سے. یہ ہمارا مزاج ہے, اور صحابہ کا مزاج دیکھو, اللہ و رسولہ عالم. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میرے بندوں میں سے بعض بندوں نے صبح کی میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے اور کفر کرتے ہوئے. میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح کی میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے اور کفر کرتے ہوئے. اب کیسے, فاما من قال, اب اصل میں بات یہ ہو گئی تھی کہ رات میں جو بارش ہوئی نا تو بارش کیوں ہوئی, اس سلسلے میں جو آپس میں مذاکرہ ہوا اس مذاکرے کے اندر غلط بات زبان سے نکل گئی تھی. تو بہرحال جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے بارش برسی، اللہ کی رحمت سے بارش برسی، جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی بارش کیوں ہوئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا، ان نکشتروں سے کچھ نہیں ہوتا، ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہے اس میں، تو وہ بندے کیسے؟ فذالک مؤمن بی کافر بالکوکب، وہ میرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والے ہیں. وہ بندے کیسے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والے. اسی لیے ہمیشہ ایسے موقع پر مرد مومن کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے، بھائی بارش کیوں برسی، ابھی بے موقع بے مال، اللہ کی حکمت ہے، ہم کون کہنے والے ہوئے بے موقع بے مال، برسی بارش اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، بھائی یہاں کیوں برسی بارش، وہاں کیوں نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو یہ آدمی اللہ پر ایمان لانے والا ہوا اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا ہوا. وَأَمَّا مَنْ قَال، اور جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارے اوپر بارش ہوئی فلانے ستارے کے فلانی منزل میں چلی جانے کی وجہ سے، کہ فلانا ستارہ فلانی منزل میں گیا، فلانا نکشتر آیا، اس لیے بارش ہوئی، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستارے کی تاثیر پر ایمان لانے والا ہے. اللہ کی قدرت کا منکر اور ستارے کی تاثیر کا ایمان اور عقیدت رکھنے والا ہو گیا، اور ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دیکھو اگر کوئی آدمی ستاروں کو بارش کے لیے مؤثر حقیقی سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر ستاروں کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، اللہ کو مؤثر حقیقی سمجھے، ستاروں کو علامت سمجھے، تو یہ جائز تو ہے، لیکن زمانے جاہلیت کی ایک غلط عقیدت سے مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ناپسندیدہ کہا گیا ہے، کہ اس سے بھی احتراز اولا ہے، وہ بھی احتراز بہتر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاوے اس طرح کی غلط بات سے. تو گویا کہ آدمی یوں کہے گا کہ یہ بارش ستارے کی منازل کی تبدیلی یا فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا اس لیے بارش ہوئی، ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. مومن بندے کی ایمانی شان اور ایمانی تقاضا کیا کہ وہ ہر حال میں یوں کہے کہ یہ بارش برسی اللہ کے فضل سے، نہیں آئی اللہ کے فیصلے سے، ابھی آئی اللہ کی تقدیر سے، موسم میں آئے گی اللہ کی تقدیر سے، بس یہ ہے کامل ایمان والوں کا معاملہ. چلو یہ ہے ایمان بنانے کا، اس کو کہتے ایمان بنانے کا. خالی بولو تم کہ بھائی ایمان بناؤ ایمان بناؤ، نہ بارش برسے تو یوں کہو کہ وہ تو وہ ستارے میں یوں ہوا، یوں ہو گیا بارش برس گئی اس لیے، تو کا ایمان بنا. جی
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے جو برکت نازل فرماتے ہیں. اب حدیث میں آیا لفظ برکت، بہت سے حضرات نے اس کا معنی بارش سے کیا ہے، وانزلنا من السماء ماء مبارکا، برکتی پانی بارش کا پانی. نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہر رزق، ہر قسم کا رزق وہ ہے برکت. جیسے اللہ تعالیٰ کھیتی اگاوے، اللہ کی طرف سے بارش آوے، پھل اناج گلے ملے، معدنیات ملے، یہ سب چیزیں، ہوائیں چلے، یہ سب چیزیں برکت میں شامل ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی بھی برکت نازل ہوتی ہے تو لوگوں میں سے ایک جماعت اس کا انکار کرنے والی ہو جاتی ہے. ایک جماعت انکار کرنے والی ہوتی ہے, کیا مطلب؟ کفر میں مبتلا ہونے والی کون سی جماعت؟ ینزل اللہ الغیث, اللہ بارش اتارتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں فلاں ستارہ ایسا ہوا تیسا ہوا اس لیے بارش ہوئی. یہ ہو گئے کفران کرنے والے لوگ. تو بارش برساوے اللہ تعالی, اور وہ یوں بول لیں کہ ستارہ فلاں منزل میں گیا, فلاں جو ہے نکشتر میں گیا, یہ ہوا یہ ہوا اس لیے بارش برس گئی. بس یہ لوگ جو ہے کفر اور انکار کرنے والے. جی
الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه احمد وابو داود وابن ماجه رحمهم الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نجوم کے علم سے ایک علم سیکھا تو اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا. الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں نا علوم کی, کہ جس نے ایک سبق پڑھا ایک علم حاصل کیا نجوم کے علوم کا تو اس نے گویا کہ سحر کا ایک شعبہ سیکھا. اور سحر ممنوع, اس لیے یہ علم نجوم بھی ممنوع. پھر آگے کیا فرمایا, زیادہ ما زیادہ, جتنا زیادہ نجوم کا علم سیکھتا ہے اس قدر سحر زیادہ سیکھتا ہے. جس قدر علم نجوم زیادہ سیکھتا ہے اس قدر سحر زیادہ سیکھتا چلا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ علم نجوم کا سیکھنا ایسا ہے جیسا کہ سحر کا سیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو سیکھنے کی برائی کو ظاہر فرمائی کہ علم نجوم سیکھنا ایسا ہے جیسے کہ سحر کا سیکھنا, اس کی مذمت بیان فرمائی. دراصل اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے خلاف شرع غیب کی باتیں ظاہر کرنا, غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنا, چھپی ہوئی باتوں کے ظاہر ہونے کا دعویٰ کرنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی. ورنہ نفس کھگوڑ شاستر اگر کوئی سیکھے اور وہ ستاروں کو نہ مؤثر سمجھے نہ اس کی تاثیر کا قائل ہوئے, بلکہ بھائی یہ سب ستارے ہیں آج کل کی اصطلاح میں اس کا کیا نام ہے کیا نام ہے, کون سا ستارہ کب طلوع ہوتا ہے کب غروب ہوتا ہے, فلکیات کے علوم فی ذاتی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کو اس نیت سے سیکھنا کہ بھائی اس کے ذریعے سے غیب کی باتیں, چھپی ہوئی باتیں, مستقبل کی باتیں, ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتلائیں گے, یہ چیز ممنوع ہے. یہ ہے سحر کا شعبہ اور یہ چیز ہے ممنوع. جی
معنى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا آتا ہے, کاہن کے پاس جس کا جانا آنا ہے اور اس سے بات سیکھنا معلوم کرنا ہے, فصدقہ بما یقولو, اور کاہن جو بات کہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. ایک گنہگار. دوسرا گنہگار کون؟ جو حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کرے, حیض کی حالت میں خلاف شرع بیوی سے فائدہ اٹھاوے. تیسرا گنہگار جو اپنی بیوی کے ساتھ دبر کے اندر جمع بد فعلی کرے, جو اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں بد فعلی کرے, تو فقط بری اس کا کوئی تعلق نہیں اس شریعت سے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. کتنا سخت جملہ ہے, اندازہ لگاؤ. تو بیوی سے صرف فرج میں جمع حلال ہے، دبر کے اندر تو بیوی سے بھی ممنوع ہے، حالت حیض میں بھی جمع ممنوع ہے، اور کاہن کے، دیکھو تین گناہ کو حضور نے ایک درجے میں رکھا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ گناہ کتنے خطرناک ہوں گے. بعض شرح حدیث یہ کہتے ہیں اگر ان تینوں کاموں کو حلال سمجھ کے کیا تو آدمی کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا. تینوں کام حلال سمجھ کے کرے کفر ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس کو اعتقاداً تو حلال نہ سمجھے لیکن اس طرح کے کاموں کو کام کرتا رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے ایسے کاموں کے اندر، تو یہ آدمی جو ہے بڑا فاسق کہلائے گا، بڑا گنہگار کہلائے گا. گویا اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے لیے بڑی سخت تنبیہ فرمائی گئی کہ اس طرح کے تینوں قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی
عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعا لقوله كانهم سلسله على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير.
بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی کسی کام کا حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی آسمان میں کسی کام کا حکم جاری فرماتے ہیں، خدا کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، وہ ترتیب اس حدیث میں بیان کی گئی. کیا اب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار عالی سے ایک کام کا حکم جاری ہوا کہ بھئی یہ کام ہونا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، اللہ کی باتوں کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ملائکہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں حکم الہی کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے. دیکھو اس کو ایک مثال سے سمجھو دنیاوی. مثلا گجرات کا وزیر اعلیٰ اگر کوئی حکم جاری کرے گا تو وہ سیدھا بارڈولی پولیس کو فون نہیں کرے گا کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے. وہاں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ گجرات کے ڈی جی پی کو کہے گا, یعنی پورے صوبے کے اندر پولیس کا جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے اس کو ڈی آئی جی کہتے ہیں, اس کو وہ کہے گا, اور وہ ڈی آئی جی جو ہے زونل ڈی آئی جیوں کو کہیں گے, یعنی کہ ہر چار ضلع کے اوپر ایک زونل ڈی آئی جی ہوتے ہیں, پھر وہ زونل ڈی آئی جی ہر ضلع کے ڈی ایس پی کو کہیں گے, اور ہر ڈی ایس پی اپنے ماتحت آنے والے پی آئی کو کہیں گے, اور ہر پی آئی اپنے ماتحت آنے والے پی ایس آئی کو کہیں گے, اور وہ اپنے ماتحت آنے والے عام کانسٹیٹیبل پولیس والوں کو کہیں گے. اس طرح یہ ترتیب سے دنیاوی حکومتوں میں ترتیب ہوتی ہے. تو کہا باری تعالیٰ کے نظام حکومت میں کس طریقے سے ہوتا ہے, کوئی امر جاری ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو کہا اولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو جو فرشتے ہیں تمام کے تمام وہ اللہ کے حکم کے سامنے پر پھڑ پھڑانے لگتے ہیں, توازو کرتے ہوئے, عاجزی کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کا جو حکم ہے سر تسلیم ہے, چاہے ہم نے نہیں سنا, چاہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آپ کا جو حکم جاری ہوا بس ہمیں تسلیم ہے, ہم اس پر عمل کریں گے, ہم اس کو دنیا میں جاری اور رائج کریں گے. اسی لیے تمام فرشتے اللہ کی بات کے سامنے خود کی عاجزی جاری کرتے ہوئے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں. کأنہ سلسلۃ علی صفوان, ایک محسوس مثال سے اس کو تشبیہ دی گئی, اور اس وقت کے اوپر ایسی آواز ہوتی ہے جیسے کہ زنجیر چکنے پتھر پر کھینچی گئی ہو. زنجیر ہوتی ہے لوہے کی, چکنے پتھر پر اس کو یوں کر کے کھینچو تو کیسی ایک ہلکی سی باریک آواز نکلتی ہے. بس اس طریقے سے وہاں پر ملائکہ کی عاجزی, توازو, حکم الہی کے سامنے انقیاد و تسلیم کے لیے آواز ملائکہ ظاہر کرتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہونے پر سب گھبرا جاتے ہیں ملائکہ. ایک گھبراہٹ کی کیفیت تمام ملائکہ کے اندر جاری ہو جاتی ہے. جیسے کوئی طالب علم کہے نا کہ بھائی محتین صاحب نے کوئی اعلان لگایا ہے, تو طلبہ کے دل میں ایک خوف ہو جاتا ہے, کیا اعلان آیا ہوگا, کیا اعلان آیا ہوگا, کیا اعلان آیا ہوگا, ارے بڑا سخت اعلان ہے, تو اور زیادہ گھبراہٹ جاری ہو جائے گی. پھر جا کے دیکھا وہاں تو یہ لکھا ہے کہ جمعرات کو چھٹی نہیں ملے گی. یہ کیا ہے, ہم جیسے پڑھنے والے طلبہ کے لیے یہ کوئی اعلان ہے گھبرانے کا؟ خاموخا لوگ گھبراتے رہتے ہیں, ہم پڑھنے والے مہندی طلبہ, ہمارے لیے یہ اعلان کوئی کیا مانا رکھتا ہے, اس میں کہے گی گھبراہٹ؟ تو ایسا ملائکہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. فَإِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ, پھر جب ان ملائکہ کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے, یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حکم الہی کی جو ہیبت اور گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی. قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ, قَالُوا کے فائل ہیں نیچے والے ملائکہ, جو ملائکہ نیچے والے ہیں وہ نیچے والے تمام ملائکہ مقرب فرشتوں کو سوال کرتے ہیں. تو نیچے والے فرشتے کن کو سوال کریں گے؟ مقربین کو, قروبین کو, بالکل خدا کے مقرب فرشتوں کو سوال کریں گے. ماذا قال ربکم, اللہ تعالیٰ نے کیا حکم جاری فرمایا بتاؤ. معلوم ہوا کہ حکم الہی کے جاری ہونے کے اوپر ان لوگوں کو ایسا خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ عین اس وقت کے اوپر ان کو حکم سمجھ میں بھی نہیں آتا, یہ ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ملائکہ مقربین کو پوچھتے ہیں نیچے والے کہ باری تعالیٰ نے کیا حکم جاری فرمایا, تم ہم کو بتلاؤ.